أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بار الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرته في خلقه أجمعين الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين حجت ابن الحسن العسكري روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات فبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون درود پڑھیں محمد وآل محمد ارشاد رب العزت ہے ولنبلونکم اور ہم حتمن اور حتمن تمام انسانوں سے امتحان لیں گے. کوئی انسان اس کائنات میں بغیر امتحان کے نہیں گزر سکتا. حضرت آدم سے لے کر جناب خاتم تک اور جناب خاتم سے لے کر 11 ائمہ علیہ السلام تک اور ان کے بعد امام کا پردہ غیبت میں جانا, یہ پردہ غیبت میں جانا امام کے لیے بھی امتحان ہے, امت کے لیے بھی امتحان ہے, اور یہ امتحان آج تک جاری ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم انبیاء کی تاریخ کا مطالعہ کریں, کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے اس سنت الہی سے اپنے آپ کو دور رکھا ہو. یہ خداوند عالم کا قانون ہے اس کائنات میں کہ وہ حتماً اور حتماً امتحان لیتا ہے. جو جس قدر اعلیٰ درجہ رکھتا ہے اس سے اس قدر زیادہ امتحان لیا جاتا ہے. جس میں انبیاء اور اولیاء کی زیادہ قربت اور صفات پائی جاتی ہیں اس عام انسان سے بھی اتنا ہی سخت امتحان لیا جاتا ہے. تاریخ میں قرآن کریم نے انبیاء اور اولیاء کے امتحانات کا تذکرہ کیا ہے. خداوند عالم نے حضرت ابراہیم کے امتحان کا تذکرہ کیا, فرمایا اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن, ہم نے کچھ کلمات کے ذریعے حضرت ابراہیم سے امتحان لیا. وہ کلمات کیا ہیں؟ قرآن کریم نے متعدد مقامات پر ان کلمات کی نشاندہی کی جن کلمات سے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا گیا. ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ بت پرستی کے خلاف قیام کریں, پرچم توحید کو کائنات پر نافذ کرنے کے لیے اس وقت کے طاغوت سے ٹکرا جائیں. لہذا انہوں نے قیام کیا, بتوں کو توڑ دیا. اس وقت ستارہ پرست بھی موجود تھے, سورج پرست بھی موجود تھے, چاند پرست بھی موجود تھے, ان سے بھی کلام کیا. قرآن کریم نے اس کلام کو بھی نقل کیا ہے کہ کس طرح سے حضرت ابراہیم نے ان کے سامنے استدلال کیا, دلائل پیش کیے, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ستارے, چاند اور سورج کے بارے میں آپ نے یہ اعلان کیا کہ یہ نکلتے ہیں اور غروب ہو جاتے ہیں, زوال پذیر ہیں, جو چیز زوال پذیر ہوتی ہے وہ خدا نہیں ہو سکتی, لہذا انہیں مت پوجو, یہ معبود کے لائق نہیں ہیں, یہ پرستش کے لائق نہیں ہیں, بت اس قابل نہیں ہے کہ اس کی پرستش کی جائے. آپ نے بتوں کو توڑ دیا, نمرود نے آپ کی سزا مقرر کی, اور وہ سزا کیا تھی کہ ایک بہت بڑی آتش دہکائی گئی اور اس آگ میں آپ کو ڈالا گیا. حضرت ابراہیم نے آگ میں جانا قبول کیا, اس امتحان کو قبول کیا, لیکن بت پرستی کو قبول نہیں کیا, توحید کو فوقیت دی, خداوند متعال پر یقین کیا کہ اگر میں اس امتحان میں شہید ہو جاؤں, مارا جاؤں, تو میں کامیاب ہوں, اگر خداوند متعال میری حفاظت کرے تب بھی میں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا ہے. ذمہ داری کیا ہے؟ بت پرستی کے خلاف قیام کرنا ہے. آپ نے قیام کیا, آتش میں ڈالے گئے. روایات میں وارد ہوا ہے کہ جب فضا میں جا رہے تھے تو جبرائیل آئے اور حضرت ابراہیم سے سوال کیا, پوچھا کہ آپ کو کوئی حاجت ہے. حضرت ابراہیم نے جواب میں کہا کہ حاجت تو ہے لیکن تم سے نہیں ہے. درود پڑھے محمد والے محمد پر.
ایک مرتبہ تمام شرکا کے استقبال کے لیے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے پوری قوت اور طاقت کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر لبیک یا حسین. برائے تاجل ظہور امام زمانہ باواز بلند صلوات, تمام شرکا سے گزارش ہے کہ فرش عزا پہ تشریف لے آئیں. مجلس ہو رہی ہے, فرش عزا پہ تشریف لے آئیں. برائے خوشنودی ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ باواز بلند صلوات.
تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت جبرائیل آئے, کہا کہ ابراہیم کوئی حاجت ہے. حضرت ابراہیم نے جواب دیا کہ حاجت تو ہے لیکن تم سے نہیں ہے, جو میرے حال کو جانتا ہے وہ میری حاجت بھی پہچانتا ہے. خداوند متعال نے حضرت ابراہیم کی اس کیفیت کو اور اس عظمت کو ملحوظ خاطر رکھا اور حکم دیا کہ یہ آتش جو ہے وہ حضرت ابراہیم کے لیے گلزار ہو جائے, اور یہ امتحان ہے جو حضرت ابراہیم نے پاس کیا, جس کا تذکرہ اس آیت میں جسے ہم نے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا. خداوند عالم نے فرمایا, اس ابتلا ابراہیم ربہ بکلماتن، کچھ کلمات کے ذریعے امتحان لیا، یہ ایک کلمہ تھا جس سے امتحان لیا گیا، حضرت ابراہیم نے اس امتحان کو پاس کیا۔ خداوند عالم کیا چاہتا ہے، یہ امتحان اگر حضرت ابراہیم پاس کریں تو نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ امتحانات پاس کیے تو میں آپ کو ایک اعلیٰ منصب اور مقام دینا چاہتا ہوں۔ خداوند عالم نے مزید امتحانات لیے حضرت ابراہیم کے، تین چار چیزیں قرآن کریم نے نقل کی ہیں۔ یہاں جو واقعہ پیش آیا، یہ باب الشہر کا ہے جو عراق میں آج بھی مقام عبرت ہے، اگر کوئی جائے اس نمرود کی آتش کا کے آثار ابھی بھی وہاں موجود ہیں۔ خداوند عالم نے حکم دیا کہ اب آپ بچوں کو یہاں سے لے کر فلسطین چلے جائیں، حضرت ابراہیم فلسطین چلے گئے۔ فلسطین سے دوبارہ حکم دیا گیا کہ اب آپ دوبارہ مکے جائیں، خانہ کعبہ کو تعمیر کریں۔ آپ نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اور پھر ایک اور سخت امتحان آپ سے لیا گیا، حکم آیا کہ آپ جناب حاجر کو ان کے شیرخوار بچے کے ساتھ، جس کا نام اسماعیل ہے، اسے خانہ کعبہ کے ساتھ چھوڑ کر واپس چلے جائیں۔ قرآن کریم نے اس منظر کو یوں بیان کیا کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا، رب انی، خداوندہ میں نے اپنی ذریت کو اس مقام پر چھوڑ دیا ہے تیرے حکم سے، جہاں پر نہ پانی ہے نہ کوئی بوٹا پتی اگتی ہے، یہ سنگلاخ چٹانے ہیں، یہاں پر یہ بچے کیسے زندہ رہیں گے؟ یہ سوال نہیں کیا حضرت ابراہیم نے، انہیں چھوڑ دیا اور واپس چلے گئے فلسطین۔ یہ بچے یہاں پر رہے، انہوں نے امتحان دیا، جناب حاجر اس بچے کی پیاس کو برداشت نہ کر سکی، پانی ختم ہو گیا، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتی رہیں پانی کی تلاش میں، پانی انہیں کہیں نہیں نظر آ رہا تھا، یہاں تک کہ خداوند متعال نے، مورخین نے یہ لکھا ہے، روایات میں بھی یہ بات آئی ہے کہ جس مقام پر حضرت اسماعیل کو زمین پر چھوڑا تھا وہاں سے ذرا فاصلے پر آپ دوڑ رہی تھیں، صفا اور مروہ کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ ہے کہ اگر ایک چھوٹا بچہ اس مقام پر جہاں زمزم ہے چھوڑ دیا جائے تو وہ نظر نہیں آئے گا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بعض روایات میں یہ بات آئی ہے کہ حاجر ذرا فاصلے پہ دوڑتی رہیں تاکہ بچے کی کربناک کیفیت کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں، اس لیے کہ بچہ سسک رہا ہے، آخری مراحل میں ہے، لیکن خداوند عالم نے اس بچے پر کرم کیا اور اس کی ایڑی سے زمزم کا چشمہ نکلا، پانی بہنے لگا۔ جناب حاجر نے دیکھا کہ پانی نکل رہا ہے، آئیں اور عبرانی زبان میں پانی سے کہا زمزم، زمزم یعنی رک جا، پانی بہ رہا تھا، اس کو حکم دیا رک جا تاکہ بچے کو سیراب کیا جائے۔ یہ ایک اور امتحان ہے جو اس خاندان کا قرآن کریم نے نقل کیا، کس قدر سخت امتحان ہے، لیکن انہوں نے اسے قبول کیا، دوبارہ حضرت ابراہیم واپس لائے گئے۔ اب یہ بچہ پروان چڑھ چکا ہے، اب حکم دیا خانہ کعبہ کو تعمیر کیا جائے، خانہ کعبہ اس فرزند اور اس والد نے دوبارہ اسے تعمیر کیا۔ خداوند عالم نے حکم دیا کہ آپ لوگوں کو حج کے لیے بلائیں، حضرت ابراہیم نے کہا یہاں پہ تو کوئی رہتا نہیں ہے، آپ مجھ سے فرماتے ہیں کہ میں بلاؤں، خداوند عالم نے حکم دیا آپ بلائیے، میں پوری دنیا سے اس مقام پر حاجی لے کے آؤں گا۔ آج آپ دیکھیں کہ پوری دنیا سے وہاں اسی آواز پر جو حضرت ابراہیم نے لگائی تھی، لبیک کہتے ہوئے لوگ آتے ہیں۔ بہرحال یہ مرحلہ گزرا، اب جبرائیل نازل ہوئے، کہا ہم آپ کو مناسق حج سکھائیں گے، اب آپ تیاری کریں اور عرفات کی طرف چلیں۔ حضرت ابراہیم کو میدان عرفات لے جایا گیا، شب عرفہ جبرائیل پھر نازل ہوئے، کہا کہ میدان عرفہ سے گزر کر منا میں ایک اور امتحان دینا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے جواب میں کہا عرف تو میں نے اس امتحان کو پہچان لیا، جب کہا میں نے پہچان لیا تو یہ میدان میدان علم اور معرفت قرار پایا، عرفہ مقام معرفت ہے۔ حضرت ابراہیم نے خداوند عالم کے امتحان کو پہچان لیا، کہا کہ میں اسے انجام دوں گا، اور وہ امتحان یہ ہے کہ مزدلفہ سے گزر کر جب منا میں داخل ہوئے اور شیطان کو آپ نے کنکر مارے۔ کیوں کنکر مارے؟ اس لیے کہ شیطان آپ کو اس امتحان سے روکنا چاہتا تھا، آپ نے اسے تین مقام پر رمی کیا کہ تم ہٹ جاؤ میرے راستے سے، مجھے اس امتحان پر عمل کرنا ہے۔ اور وہ امتحان کیا ہے؟ کہ اب اس نوجوان فرزند کو اپنے ہی ہاتھوں سے ذبح کرنا ہے، یہ حکم آیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کی آنکھوں پر پٹی باندھی، ان کے پاؤں باندھ دیے، خنجر ہاتھ میں لیا، اپنی بھی آنکھوں پر پٹی باندھی۔ اب قریب ہے کہ خنجر چلائیں، جبرائیل پھر آئے، کہا کہ ابراہیم کوئی حاجت ہے؟ جواب آیا حاجت ہے، کوئی تمنا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا تمنا ہے۔ کیا تمنا ہے؟ تمنا یہ ہے کہ یہ جوان بچ جائے، ذبح نہ ہو۔ منا کو منا کہا جاتا ہے اس لیے کہ مقام تمنا ہے، وہاں پر آرزو کی جاتی ہے، وہ آرزو پوری ہو جاتی ہے، خداوند عالم نے ان کی آرزو کو پورا کیا۔ یہ امتحان بھی حضرت ابراہیم نے پاس کیا۔ اب دیکھیے یہ حضرت ابراہیم ہے، ان امتحانات کو پاس کرنے کے بعد خداوند عالم فرماتا ہے انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم اب میں آپ کو مقام امامت عطا کرنے والا ہوں۔ بس خداوند عالم نے امتحان لیا تاکہ اعلیٰ درجہ دیا جائے، اعلیٰ مقام دیا جائے۔ حضرت ابراہیم نبی تھے، حضرت ابراہیم امام ہونے سے پہلے رسول تھے، اولو العزم پیغمبر ہیں، خلیل اللہ تھے۔ اب چوتھا مقام ہے مقام امامت، انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو اب امام بنانے والا ہوں۔ بڑی مشکلات اور امتحانات سے گزر کر خداوند عالم یہ مقام دے رہا ہے، لہذا حضرت ابراہیم نے بھی یہ سوال کیا کہ ٹھیک ہے مجھے تو آپ تو دے رہا ہے، لیکن ومن ذریتی، میری نسل میں بھی یہ مقام آگے چلے گا؟ خداوند عالم نے جواب میں ارشاد فرمایا لا ینال عہدی الظالمین، میرا یہ عہد امامت آپ کی نسل میں چلے گا لیکن ظالمین تک نہیں پہنچے گا، ظالم کو نہیں ملے گا۔ بس ایک چیز ثابت ہو گئی، وہ یہ ہے کہ جس سے امتحان لیا جاتا ہے اسے اعلیٰ درجہ دیا جاتا ہے، جسے اعلیٰ درجہ دیا جاتا ہے اسے خداوند متعال پسند کرتا ہے، اسے محبوب رکھتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اسے اعلیٰ درجے تک لے جانا چاہتا ہے، لیکن راستہ یہ ہے کہ اسے امتحان دے کر آگے جانا ہے، اسے امتحان سے گزرنا ہے۔ تمام انبیاء اس مرحلے سے گزرے ہیں، حضرت زکریہ، تمام انبیاء، حضرت آدم سے لے کر خاتم تک، تمام انبیاء کو کربلا کا واقعہ بتایا گیا، سنایا گیا۔ حضرت زکریہ کو جب یہ واقعہ سنایا گیا تو حضرت زکریہ نے خداوند عالم سے دعا کی، خداوند تو اپنی تقدیر بدل دے، یہ کربلا کا واقعہ نہ ہو، یہ اس طرح سے بچے اور جوان شہید نہ ہوں، ان کے بدن اس طرح سے نہ کاٹے جائیں، اس طرح سے ان پر ضرب نہ لگائی جائے۔ تو خداوند عالم نے حضرت زکریہ پر وحی نازل کی، اے زکریہ، حضرت امام حسین اگر اس مقام شہادت تک پہنچنا چاہتے ہیں، اس مقام اعلیٰ تک، مقام شفاعت، مقام عظمت تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو اس کا راستہ شہادت ہے۔ شہادت کے بغیر یہ راستہ، یہ مقام نہیں ملے گا۔ اس مقام کا راستہ اس شہادت سے گزرتا ہے۔ جب یہ بات خداوند عالم نے زکریہ پر وحی کے طور پر نازل کی، تو حضرت زکریہ نے خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کی، خداوندہ اگر ایسا ہے تو مجھے بھی ایک جوان عطا کر، اور وہ میری نظروں کے سامنے جو ہے وہ اس طرح سے مارا جائے، کاٹا جائے، اس کا سر بھی کٹے۔ لہذا تاریخ نے یہ نقل کیا کہ حضرت یحییٰ جوان ہوئے، نوجوان تھے، تو اس دور کے ایک بادشاہ نے ایک حرام کام کرنا چاہا، وہ چاہتا تھا کہ اپنی دختر کے ساتھ نکاح کرے۔ حضرت یحییٰ نے کہا کہ یہ کام خلاف شر ہے، میں یہ کام نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو ذبح کروں گا اور یہ کام کروں گا، اور اس نے حضرت یحییٰ کا سر تن سے جدا کیا، اسے تشت طلا میں رکھا اور یہ عمل انجام دیا۔ بس معلوم ہوا کہ یہ امتحان تمام انبیاء نے دیا ہے، جسے خدا محبوب رکھتا ہے اس سے امتحان لیتا ہے۔ آج بھی ہم جو یہاں بیٹھے ہیں، یہ ہمارا اور آپ کا ایک ملی امتحان ہے، اس امتحان سے ہمیں گزرنا ہے، سرخرو ہونا ہے، آگے جانا ہے۔ یہ امتحان ہماری تربیت ہے، اس میں ہم تربیت پاتے ہیں، پختہ ہوتے ہیں، اور ہم اپنے دین کے دفاع کے لیے، دیکھیے ہم یہاں کیوں جمع ہیں، ہم ملت و دین کے لیے، فقط ملت تنہا نہیں، یہ ملت دینداری کی بنیاد پر ملت ہے، تو ہمیں اپنے دین کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں دین کے احکام سیکھنے چاہیے، ہمیں دین کے صحیح عقائد سیکھنے چاہیے، بچوں کو دیندار بنانا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ تمام انبیاء اور اولیاء کی تعلیمات ہیں جنہیں ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اب آئیں دیکھیں، حضرت یحییٰ نے اتنی بڑی قربانی دی، میں نے تذکرہ کیا آپ کے سامنے کہ ایک بچہ حضرت ابراہیم کا، اس سے امتحان لیا گیا۔ حضرت ابراہیم کا امتحان کہاں پر آ کے رکا کہ اس بچے کو جب اس نے ایڑیاں رگڑیں تو اس کے ایڑیوں سے پانی نکل آیا، زمزم کہلایا، اور وہ بچہ سیراب ہو گیا۔ خدا نے اتنا ہی امتحان حضرت ابراہیم سے اور حاجر سے لینا تھا، اور یہ امتحان انہوں نے پاس کیا۔ یہی بچہ نوجوان ہوا اور منا میں اس دفعہ ذبح کے لیے لٹایا گیا، لیکن پھر یہ جوان ذبح ہونے سے بچ گیا۔ خداوند عالم نے اعلان کیا، یا ابراہیم قد صدقت رویا، ابراہیم آپ نے اپنے رویا اور اپنے خواب کو جو ہم نے حکم کے طور پر آپ پر نازل کیا تھا، یہ امتحان آپ نے پاس کر لیا۔ بس یہ حضرت ابراہیم اور ان کے خاندان کا مقام اور منزلت ہے، اور انہیں امامت کا درجہ بھی ملا۔ لیکن میں بس ایک تصور آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، بطور مصیبت آپ کے سامنے تمام مصائب آ جائیں گے اور دو آنسو ہمارے امام کی نسبت سے اگر آنکھوں سے نکلتے ہیں، یہ ہماری تربیت کے لیے، ہماری تطہیر کے لیے اور ہماری ترقی اور عظمت کے لیے کافی ہیں۔ دیکھیں ایک چھوٹا بچہ جس کی ماں تڑپی، اس کے لیے پانی نکل آیا۔ کربلا میں بھی ایک ماں ہے، اس کا ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کا بھی دودھ خشک ہو گیا ہے، وہ بھی چاہتی ہے کہ اس کے بچے کو پانی مل جائے۔ کیا کربلا میں اس بچے کو، اس شیر خوار کو پانی ملا؟ وہ حضرت اسماعیل کا امتحان ہے، حجر کا امتحان ہے، جہاں حجر دوڑی پکارتی رہی ہے کوئی مدد کرنے والا ہے، کوئی پانی دینے والا. خداوند عالم نے اس بچے کو زمزم سے سیراب کیا، لیکن کربلا میں حسین کا ایک چھوٹا بچہ ہے، اسے پانی نہیں مل سکا. ایک جوان ہے کہ جب میدان میں گیا تو عجیب ماجرا ہے، عجیب منظر ہے. وہاں پر حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی، حضرت اسماعیل کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی، اور اس کے بعد جب چھری چلانا چاہی تو تمنا بھی یہ تھی کہ یہ بچہ بچ جائے، لیکن امام حسین نے جب علی اکبر کو روانہ میدان کیا تو فرمایا تقدم بلدی، بیٹا جلدی کرو میدان میں جاؤ. یہ حسین کا مقام ہے، وہ ابراہیم کا مقام تھا. ارے یہاں سے پہچانو کہ عظمت اور کردار کس کا زیادہ اعلیٰ ہے. یہ حسین کا مقام ہے، تقدم بلدی، جاؤ بیٹا میدان میں جاؤ. علی اکبر میدان میں آئے، جو بھی میدان میں جاتا تھا وہ شہید ہو جاتا تھا، لیکن علی اکبر ایک عجیب جوان ہے، میدان سے واپس آئے، کہا یا بتا ان لا تشقد قتلنی، بابا پیاس مارے ڈالتی ہے، کچھ پانی مل جائے گا. کیا واقعاً حضرت علی اکبر کو پیاس لگی تھی؟ نہیں، معاملہ کچھ اور تھا. ابھی تک حسین جو امام وقت ہے، نظر امامت علی اکبر پر تھی، ابھی تک نظر امامت ہٹی نہیں تھی. چاہتے تھے یہ کہیں بابا نظر امامت ہٹائیے، میں شہید ہو جاؤں. آپ جب تک راضی نہیں ہوں گے، امام راضی ہوئے، علی اکبر میدان میں آئے. اب دو روایتیں ہیں، کہتے ہیں ایک برچھی لگی جو سینے میں آپ کے لگی، اور ایک روایت یہ ہے کہ یہ جوان جانتا ہے بوڑھا باپ ہے، میری جوان کی کیسے لاش اٹھائے گا. لہذا علی اکبر آخر وقت میں جب زخمی ہوئے تو اپنے باہوں کو گھوڑے کی گردن میں ڈال دیا اور چاہا کہ یہ گھوڑا آپ کو خیمے کی طرف لے جائے، لیکن عباس قمی نے لکھا ہے کہ گھوڑا حضرت علی اکبر کے امتحان میں مزید اضافہ کر گیا، وہ آپ کو آدھا کے لشکر کی طرف لے گیا. فقتلوہ اربن اربا، اب کوئی تلوار مارتا ہے، کوئی خنجر مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، علی اکبر ابھی زندہ ہیں، آپ کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. عجیب جوان ہے، کربلا کی زمین پر گرے، کیا کہا؟ یہ نہیں کہا جو بھی گرا اس نے کہا یا اما ادرکنی، اے میرے چچا آئیے مدد کیجئے، یا امام ادرکنی، امام آئیے مدد کیجئے. ارے جب حضرت عباس گرے، کہا یا آخا ادرکنی، بھائی مدد کے لیے آئیے، لیکن علی اکبر جب زمین پر گرے یہ نہیں فرمایا بابا مدد کے لیے آئیے، فرمایا یا بتا علیک من السلام، بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے، بابا مقتل میں نہ آئیے، میری لاش کو یہی چھوڑ دیجئے. امام آئے، علی اکبر کے چہرے پر اپنا چہرہ رکھا اور فرمایا والد دنیا بعدک الافا، بیٹا تمہارے جانے کے بعد اب دنیا میں رہنا ناممکن ہو گیا. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خداوندہ ہماری اس قلیل سے عبادت کو قبول فرما. خداوندہ تمام مومنین و مومنات کی تمام حاجات کو پورا فرما، خصوصا یہ مقام تظلم ہے، یہاں پر ہم بیٹھے ہیں حق کے لیے، یہ بابرکت محفل ہے، مجلس ہے، ہم نے کربلا کے مصائب کا بھی ذکر کیا ہے. خداوندہ ان آنسوؤں کے صدقے میں ہمیں ہمارے تمام بے گناہ اسیروں کو رہائی عطا فرما. خداوندہ ہمیں اس راہ میں استقامت کرنے کی توفیق عطا فرما. خداوندہ اس زمانے کی تمام سازشوں کو کا مقابلہ کرنے اور انہیں ناکام بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما. خداوندہ تمام علماء کرام آیات اعظام خصوصاً آیت اللہ سیستانی آیت اللہ خامنے کو طول عمر عطا فرما. خداوندہ امریکہ اسرائیل تکفیریوں کی تمام سازشوں کو ناکام فرما. لشکر اسلام کامیابی عطا فرما. لشکر کفر و نفاق کو ناکام فرما. اور تمام دعاؤں کی ایک دعا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے انصار عوان میں سے قرار دے. رحم اللہ من قرأ سورۃ المبارکۃ الفاتحہ.